أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بؤد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى على محمد وآله والصلاة والسلام على جميع أئمتنا بالأخص مولود هذا اليوم سيدنا امام الحادي النقي عليه السلام اللهم صل على محمد وآل ولعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض درود پر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد سامعین کرام ابتدان سب سے پہلے آج کے اس بابرکت دن ولادت امام دہم امام ہادی امام علی نقی علیہ السلام اللهم صل على محمد آپ تمام حضرات کو مبارک ہو اور اسی کے ساتھ سب سے زیادہ معرفت کے ساتھ آج کے دن خوشی منانے والا یقیناً اس امام کا پوتا امام قائم امام وقت امام حجت دورہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد ظاہراً افراد مجھے وہ نہیں لگ رہے جو گزشتہ درس میں موجود تھے زیادہ تر پھر بھی ایک تھوڑا سا ریویژن کے طور پہ بیان کر دوں کیونکہ اکثر باتیں متصل ہوں گی گزشتہ نشست کے ساتھ ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ سورہ رعد میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اما الزبد فیذهب جفاء وہ جو پانی جب ٹکراتا ہے زمین پہ چلتے ہوئے مختلف چیزوں سے اس میں جو جھاگ پیدا ہوتے ہیں وہ جھاگ وقتی طور پہ ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور وہ جھاگ جب ختم ہو جائیں تو جب آپ تک پانی پہنچتا ہے آبادیوں تک پانی پہنچتا ہے بہت شفاف ہو چکا ہوتا ہے جس کا آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کبھی صحراؤں میں پہاڑوں میں جنگلوں میں نکل جائیں تو وہاں بہنے والا پانی اس قدر گدلا اس قدر آلودہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے مضر ہو بعض مقامات سورہ رعد میں خدا نے آواز دی کہ جتنا جھاگ تھا وہ وقتی تھا ختم ہو گیا یہ بھی ایک نعمت ہے سائنس کے نقطہ نگاہ سے بہت سارے جراثیم جو اس پانی میں پائے جاتے تھے جب وہ اس ماحول اس تپش اس حدت اس آب و ہوا سے گزرتا رہا تو وہ تبدیل ہو کے بخارات بنتے گئے وہ بخارات بنتے گئے جھاگ بنتے گئے جھاگ بن کے ختم ہوتے رہے اب جو تمہارے پاس پانی پہنچ رہا ہے اس کے اندر تمہارے لیے مضرات بہت کم یہ اس پانی کی بات ہو رہی ہے جو نیچرل پہنچا کرتا تھا وہ پانی نہیں جو اب پہنچا جا رہا ہے جو آج کل آ رہا ہے جس پانی کو آج لیبورٹری میں بھیج دیں تو وہاں سے نتیجہ آتا ہے کہ بھئی سارے جانور مر جائیں گے یہ پانی نہ پلانا تو کہا جائے حضور یہ تو انسان پانی پی رہے ہیں جو ہم نے آپ کو دکھایا اس پانی کی بات نہیں ہو رہی وہ قدرتی پانی کا نظام جو خدا نے بنایا تھا جس کو اس وقت ہم لوگوں نے ٹھکرا دیا یہ کہہ کر کہ ہم جدت پسند ہیں ترقی پسند ہیں ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں دوسروں کی طرح آگے نکلنا ہے کہ جہاں پر کوئی کسی شہر میں گندگی نظر نہیں آتی. اس کی وائس ٹھیک کریں, ڈسٹرب کر رہی ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. نوائز بارے دیگر درود پڑھیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد والے. تو جتنی مضرات تمہارے لیے تھی وہ خدا ختم کر رہا ہے, تمہارے لیے نہیں رکھ رہا, تاکہ تم تک آتے آتے چیز تمہارے لیے مفید رہ جائے. وَمَا يَنفَعُ النَّاسَ, اور جو چیز فائدہ مند تھی تمہارے لیے, منافع بخش تھی, يَمْكُثَا فِي الْأَرْضِ, وہ زمین میں رہ گئی, وہ زمین پہ آتی رہی پانی کی شکل میں. یہ ایک مثال ہے جو خدا نے دی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے. اب آپ باقی تمام چیزوں کو اپنی دنیا میں, اپنی زندگی میں موجود اسی مثال سے قیاس کر سکتے ہیں. ہمارا موضوع ہے پرانے اصول نئے زاویے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے نئے زاویے پسند کرتے ہیں, بزرگ پرانے اصول نہیں چھوڑنا چاہتے. حضور, دو کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں, اختلاف طرز بیان میں ہے, اختلاف سلیقوں میں ہے کہ کس طرح اسے بیان کیا جائے. آپ آج ایک شخص کو جو 50 سال سے ایک طریقے سے ایک کام انجام دے رہا ہے, بغیر کسی دلیل کے آپ آگے کہہ دیں یہ نہ کریں گے, مضر ہے, کبھی نہیں مانے گا. لیکن پہلے اس کے بعد, اس کام سے پہلے اس کی معلومات بڑھائیں, اس کے مضرات کیا ہیں, اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں, اور یہ یقین دلائیں کہ کل یہ چیزیں نہیں تھیں آج ہیں, تو وہ مان لے گا آپ کی بات کو. بھائی آخر کیوں نہ ہو, آپ سہولیات نئی سے نئی چاہ رہے ہیں, چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں؟ آج کل انسان فکر کر رہا ہے. گزشتہ دن میں مثال دی تھی نشست میں کہ جب انسان تھک گیا, عقل تھکتی رہی, ایک ایک چیز کو آزماتی رہی, عقل کی تھکن باقی رہی, آخر میں نتیجہ یہ نکلا سب چھوڑ دو, صرف خدا کے پاس آ جاؤ, وہیں تمہاری نجات ہے. وہ پوری مثال جو میں نے بیان کی تھی, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف لفظ بلفظ ہیڈنگ بیان کر دوں. جب قریب والوں کی گفتگو سے تھکا, ٹیلی فون ایجاد کیا کہ دور والوں سے بات کی جائے. جب قریب والوں کو دیکھتے دیکھتے تھک گیا, ٹیلی ویژن ایجاد کیا کہ باہر بہت دور جو ہیں انہیں دیکھ لیا جائے. مواصلاتی نظام انسان کی ذہن کی تھکن کو دور کرنے کے لیے بنایا گیا. اب ہمیں کیا پتا تھا یہ چیز اس قدر بڑھ جائے گی کہ یہ دیکھتے دیکھتے ہمیں تھکن ہو جائے. کیا خبر تھی کہ اس قدر ہم ان چیزوں سے مانوس ہو جائیں گے کہ ہم کو ان چیزوں سے الرجک شروع ہو جائے گی. یعنی وہ چیز جو ہمارے لیے سہولت کے طور پہ بنائی گئی تھی, وہ ہمارے لیے زحمت بن جائے. بھائی موبائل فون سہولت کے طور پہ تھا کہ آپ کہیں بھی ہوں فون کر لیں, آج یقین کریں خود میرے لیے زحمت بنا ہوا ہے. کوئی سکون کا ٹائم ہی نہیں ہے, کوئی آرام کا ٹائم ہی نہیں ہے, سب چھوڑ دیں, نماز کا ٹائم نہیں ہے. شاید ہی کوئی شخص ہوگا کہ جس نے آج تک نماز کے وقت موبائل کی گھنٹی نہ سنی ہو, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو جب سہولت آئے گی اپنے ساتھ ساتھ زحمت لائے گی. آپ کو تمیز یہ کرنی ہے, آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس طرح چیز کو استعمال کیا جائے کہ وہ آپ کے لیے باعث زحمت نہ بن جائے. یہاں ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ چیزیں استعمال کے لیے تھیں, انسان محبت کے لیے تھے. جب لوگوں نے چیزوں سے محبت شروع کر دی, لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا, وہیں سے تصادم پیدا ہو گیا, وہیں سے پریشانی آ گئی. آج کسی سے بھی پوچھ لیجئے, یہ سوال عموماً بچوں سے کیا کرتا ہوں لیکن کوئی قریب نظر نہیں آ رہا, آپ بتا دیجئے یہ پنکھے سے کیا فائدہ ہے؟ ہوا مل رہی ہے, اگر یہاں ہوا نہ ہو تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں بغیر پنکھے کے؟ بھائی ہوا تو ویسے بھی ہے, پنکھے سے ہوا مل رہی ہے, تحصیل حاصل. جو چیز پہلے سے موجود ہے ہوا, بھائی ہوا نہ ہو تو ہم مر جائیں, سانس نہیں لے سکتے, آکسیجن ضروری ہے, پڑھا لکھا بھی جانتا ہے, کام انسان بھی جانتا ہے. آپ اتنی زحمت کر رہے ہیں, پنکھا چلا رہے ہیں تاکہ ہوا ملے, جو چیز پہلے سے ہے. یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جب ہر جگہ خدا موجود ہے مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے. بہت افسوس ہوتا ہے مجھے یہ ویران مسجدیں دیکھ کر. مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا گھر پہ خدا نہیں ہے؟ گھر پہ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے. مسجد میں کیوں آئے؟ کیا صرف مسجدوں میں خدا ہے؟ اور اگر ہے تو اتنی مسجدیں کیوں ہیں حضور؟ اگر ہوا ہے تو پنکھے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا اگر ضرورت ہے اتنے پنکھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ لوگ اتنے ہیں. آپ کو ہوا کا احساس دلانے کے لیے پنکھا ہے, ہوا کو ایجاد کرنے کے لیے پنکھا نہیں ہے. مسجد آپ کو خدا کا احساس دلانے کے لیے ہے, خدا کو محصور کرنے کے لیے نہیں ہے. مسجد اس لیے نہیں ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے, خدا صرف یہی ہے. نہیں, تم یہاں آ جاؤ تو شاید تمہارے دل میں احساس خدا بہتر طور پہ جاگ سکے. وہی پرانا اصول ہے کہ خدا کے قریب آنا ہے, صرف زاویہ بدل دیں. دیکھنے والے کو یہ نئی مثال دے دیجئے. اچھا ایک سوال, جب یہ آج کل نوجوانوں سے کیا جائے, بزرگوں سے کیا جائے تو مختلف جواب ہیں. نوجوان کہتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے, ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے, بہت تفصیلی وقت ہوتا ہے, تفصیلی نماز ہوتی ہے. الحمدللہ آج اس چیز کو قبول کر لیا, نوافلات ختم کر دی آپ نوجوانوں کی وجہ سے. یقین کیجئے بزرگان موجود ہیں جو یہاں 30-30 سال سے اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. ظہر عصر کے دوران مکمل 8 رکعت نوافل ادا کیے جاتے تھے. صرف آپ نوجوانوں کے لیے بزرگ اپنے اس مصطاب کی قربانی دے رہے ہیں. آپ نے اس قربانی کا کیا خیال کیا؟ تو فہ ہمارے اوپر اگر 40 بزرگوں کی نمازوں کے بدلے 4 نوجوان آ رہے ہیں. آپ کے سامنے کی مثال دے رہا ہوں, کہیں دور کی بات نہیں کر رہا, اسی مسجد کی بات کر رہا ہوں. صرف احساس دلائیں. یہ رمضان کے دن پڑھی جانے والی دعا, ایک بچے سے میں نے کہا دعا مانگی جا رہی ہے اور حرم شیبتی علی النار, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. میں بیٹا اس کے اندر مستحب ہے کہ اپنی داڑھی کو پکڑ کے اور انگشت شہادت سے دائیں سے بائیں اشارہ کیا جائے. کہا یہ بیوقوفی لگتی ہے. نعوذ باللہ, بالکل کلیئر بول رہا ہوں, معذرت, یہ بیوقوفی لگتی ہے. میں نے نماز میں اٹھک بیٹھک کرنا بیوقوفی نہیں لگتی تمہیں؟ فالتو میں کھڑے ہو رہے ہو, جھک رہے ہو, بیٹھ رہے ہو, سر زمین پہ رکھ رہے ہو. نہیں یہ نہیں لگتی, یہ بیوقوفی لگتی. سنیے امام کی حدیث, چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں صلی اللہ محمد و آل محمد. خدا نے ہر عبادت کے اندر ایک طریقہ کار اس کے ساتھ شرط رکھ دیا. اس طریقہ کار کی اہمیت اس عبادت سے بڑھ کر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم عام عبادت جو خود کرتے ہو اور وہ عبادت جو حکم خدا سے کرتے ہو اس میں تمیز پیدا کر سکو. خیرات کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ 2 روپے خیرات کی جائے یا 4 روپے خیرات کی جائے, لیکن نماز پڑھنے کے لیے شرط ہے 2 رکعت پڑھی جائے یا 4 رکعت پڑھی جائے, تاکہ تمہیں فرق پتہ چلے کہ کون سا کار عبادت تم خود انتخاب کر رہے ہو, اختیار کر رہے ہو, کون سا کار عبادت ہے جو تمہارے خدا کے حکم کے مطابق تم تک آیا ہے. ہم کو حق نہیں پہنچتا اس میں ترمیم کی جائے, اس کے جملے بدلے جائیں. آج میں جد امجد امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت, صلی اللہ محمد و آل امام کے دور میں حاکم ہے متوکل. متوکل بیمار ہو جاتا ہے اور نظر کرتا ہے کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو ایک مال کثیر, ایک زیادہ تعداد میں مال خدا کی راہ میں دوں گا. نظر کر لی. اب خدا پہ عقیدہ ہو یا نہ ہو, جب سر پہ پڑتی ہے تو سب خدا کو مان لے. ٹھیک ہے, اب اس تعجب میں نہیں رہیے کہ متوکل کا خدا سے کیا کام. نہیں نہیں, سر پہ پڑی ہے بھائی. بڑے بڑے لوگ سجدوں میں غرق ہو جاتے ہیں جب مصیبت آئے, لیکن کمال اس شخص کا ہے جو راحت میں ویسے عبادت کرے جیسے مصیبت میں کرتے ہیں. راحت میں ویسے عبادت کرے, آسانی میں, سہولت میں اس طرح عبادت کرے جیسے مصیبت میں عبادت کر رہا. بہرحال صحت یاب ہو گیا. صحت یاب ہونے کے بعد بلایا فقہا کو, بھائی بتاؤ کتنا مال دوں. کہا آپ نے کیا نیت کی تھی؟ کہا کی تھی کہ زیادہ مال دوں گا, مال کثیر. کہا زیادہ دے دیجئے. کہا زیادہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کتنا زیادہ؟ تمہاری جیب کا زیادہ, میری جیب کا زیادہ, تمہارے حساب سے زیادہ, میرے حساب سے زیادہ. کہا بیماری کے حساب سے. کہا بیماری سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہو سکتا ہے میں اس میں مر جاتا تو بہت زیادہ ہو جاتی, میں آرام سے نکل گیا تو اب مجھے بیماری کی شدت کا اندازہ نہیں ہو رہا. کوئی اور درباری فقی آگے بڑھے, اس دور کے مفتی, انہوں نے کہا حضور اتنا زیادہ دے دیجئے کہ جس کو فقیر زیادہ سمجھے. اب متوکل ان لوگوں میں سے, ان بادشاہوں میں سے گزرا ہے, خلفاء میں سے گزرا ہے جو تھوڑا بہت عقل و شعور بھی رکھتا تھا. ٹھیک ہے, مامون کے بعد ذہانت میں متوکل کا نام آتا ہے. جس کو ذہانت نہیں, امام نے شیطانت سے تعبیر کیا, جو ذہانت نہیں ہے وہ شیطانت ہے. بہرحال کہا فقیر کتنا فقیر ہے, جس نے چار دن سے کھانا نہیں کھایا اس کے لیے ایک لقمہ بہت ہوگا, جس نے صبح کو کھایا تھا اس وقت نہیں کھایا وہ ایک لقمے کو تو زیادہ نہیں کہے گا. پریشانی بڑھتی گئی. کہا آخر میں ایک ہی در رہ گیا ہے کہ جس کے باپ دادا بھی مشکل کشا تھے اور وہ خود بھی مشکل کشا تھے. در امام ہادی پہ آئے. امام علی النقی علیہ السلام سے اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد, جس وقت پوچھا کہ امام کیا کیا جائے, کتنا صدقہ دیا جائے, تو امام نے کہا کہ ایسا کرو کہ 82 دینار صدقے میں دے دو. کہا 82 دینار, 82؟ کہا یہ کثیر کیسے ہوا؟ کہا میرے پاس کیوں آئے تھے؟ سب سے مایوس ہونے کے بعد آئے تھے. جب سب سے مایوس ہو کے میرے پاس آئے تھے تو اس یقین سے آئے تھے کہ ان سے بہتر حل دوں گا, تو یقیناً میرا حق اس سے بہتر ہے, میرا حل. کہا لیکن کہاں سے یہ بیان کیا؟ یہاں سنیے, دنیا کتنا ہی چاہے قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. وارث قرآن, فرد اہل بیت, کتاب اللہ قرآن سے فیصلہ دے رہا. کہا تم نے قول خدا نہیں پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ وفی یوم الحنین. کہ اے رسول, تمہارے خدا نے تمہاری بہت سے مقامات پہ مدد کی اور یوم حنین بھی مدد کی. یعنی وہ تمام جنگیں جو پیغمبر کر کے گزرے یا پیغمبر کے دور میں ہوئیں ان دنوں میں, اور پیغمبر کی زندگی کا آخری غزوہ جس میں پیغمبر شریک تھے وہ غزوہ حنین, اور اس میں بھی مدد کی, اور ٹوٹل ان کی تعداد 82 بنتی ہے, 82. قرآن نے اس 82 کے ڈیجٹ کو کثیر شمار کیا ہے, تو میں اسی قرآن کی سیرت پہ چلتے ہوئے 82 کا حصہ تجھے بیان کر رہا ہوں, اور اگر تجھے کم لگتا ہے تو 82 100 کر دے, 82 1000 کر دے, 82 لاکھ کر دے, 82 کروڑ کرتا چلا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیں اب آج کوئی مشکل پیش آ جائے تو آ جائیں قرآن کے پاس, ہو سکتا ہے میں نہ بتا سکوں. یاد رکھیے گا, ہمیشہ میں ایک جملہ کہتا ہوں, کبھی بھی شیعہ سے شیعت کو نہ پہچاننا, کیونکہ شاید ہی کوئی شیعہ ہو جو شیعت پہ چل رہا ہو. ہرگز ایک عالم دین سے علم دین کا اندازہ نہ لگانا, ایک عالم قرآن سے علم قرآن کا اندازہ نہ لگانا. ہو سکتا ہے میں نہ بتا سکوں, کسی اور سے پوچھ لو. بھائی جب آپ کو ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے, ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ صحیح نہیں کر پاتا, بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا ہے, وہ جس ڈاکٹر کے پاس پہلے گئے تھے وہ پاگل تھا؟ اگر آپ کہہ دیں پاگل تھا تو آپ خود پاگل ہیں, گئے کیوں اس کے پاس پہلی دفعہ؟
का नहीं था, वो भी डॉक्टर, लेकिन इतना अच्छा नहीं था। जब आम जिंदगी में कैटेगरीज के कायल हो तो इल्मे दीन में सबको वारिस इमाम क्यों समझ रहे? किस किस आलिम ने दावा किया कि मैं सब बताऊंगा? जब किसी ने दावा नहीं किया तो उससे सब कुछ का जवाब क्यों तलब करना चाह रहे? अपनी जहनों को बढ़ा लीजिए। ये बुजुर्गान जो आज आपके दरमियान मौजूद हैं, इनके तजर्बों से फायदा उठा लीजिए। ये दीन जो आप तक पहुंचा है बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, बड़ी मुश्किल से। इस वक्त गुज़िश्ता नशिस्त में भी मैंने कहा था, अगर इस उम्र में ये लोग सलामती ईमान के साथ मौजूद हैं तो यकीन कीजिए मिंबर पे मस्जिद में मौजूद हूं मोजज़े से कम नहीं है। जितने हमले, जितने अटैक इनके अकीदों पे हुए उतने आपके जिस्मों पे नहीं हुए हैं। कमाल है, एक शहीद हो जाए तो पूरी कौम रोड पे आने को तैयार है, और कोई एक उसूल दीन के खिलाफ बात शुरू कर दी जाए तो कोई घर से निकलने को तैयार नहीं है। कमाल नहीं है? हमारे बाप दादा फना हो गए, यही सामर्रा कि जिसके कल्ब में आज ज़ियारतगाह इमाम नकी अलैहिस्सलाम मौजूद है। मुहम्मद इसी के अंदर एक मीनार मौजूद है, मीनार सामर्रा, जो पेचीदा शक्ल में कर्व जिस पे बने हुए, उस पूरे मीनार का गारा, सीमेंट जो बनाया जाता है, मसाला जो बनाया जाता है, उसमें पानी की जगह हुक्म ये था हाकिम का कि कोशिश करो आलिम का खून डालो, आलिम ना मिले तो सैयद का खून डालना, सैयद ना मिले तो शिया का खून डालना, और अगर कोई शिया ना मिले तो काम रोक देना जब तक दूसरे मिल ना जाए। 100 फीट से ज्यादा बुलंदी है उस मीनार की, आज भी मौजूद है सामर्रा में। उस पर जाना हराम है क्योंकि उसके अंदर मौजूद वो खून है जो शिया मुहिब्बीन अहले बैत के चाहने वालों का था। इस तरह ये दीन आप तक पहुंचा है, यानी दीन का एक एक अकीदा, एक एक हदीस, एक एक मसला जो आज आप सुनने के बाद ये कह देते हैं आई डोंट थिंक सो, यार मेरी समझ नहीं आ रही है चीज, बहुत आसानी से, आज तक हमने नहीं सुना था, ये मसला इस तरह आप तक पहुंचा है। खुदारा अपनी राय देने से पहले तामुल करें, सोचें कि बात क्या है। किसी अकीदों को कबूल करने से पहले, नई फिक्र को कबूल करने से पहले एक मरतबा सोचें कि क्या चाह रहा है, या आने वाला क्या कह रहा है। कल तक बात सिर्फ ये थी, सिर्फ और सिर्फ ये थी कि विलादत के दिनों में नक्कारा बजा दिया जाए, नक्कारा बजाना तो जायज़ है, आज होते होते नाउज़ु बिल्ला नाच गाने पे बात आ गई, क्योंकि वो नक्कारा नहीं रोका था, क्योंकि वो तबला नहीं रोका गया था, इसलिए आज बात यहां तक आई। एक फर्द को नहीं रोका गया इसलिए आज पूरी आबादी में हजारों ऐसे मौजूद हैं, उस एक को रोक दिया जाता। भाई अगर मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बच्चा शहीद हो जाए तो मैं रो रहा हूं, और वो एक अकीदा, वो एक उसूल दीन का जिसके लिए मेरे अजदाद शहीद हो गए, जब कोई उसको शहीद करने आता है तो मैं कहता हूं यार ये मौलवियों की बातें हैं, मेरे मतलब की नहीं, बहुत आसानी से दामन बचा लेता हूं। जिसे देखो शहादत सालसा का डंका बजा रहा है, जवाब बहुत दे लिए, सवाल देना शुरू करें, सवाल करना शुरू करें, जो आके बात करे ना कि नमाज अफजल है या आज़ादारी मजलिस अफजल है, उससे पूछे तूने कितनी मजलिसें सुनी है, तूने कितनी नमाजें पढ़ी हैं। जिसका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं वो आके नमाज के बारे में सवाल कर रहा है, जिसकी नस्लों में किसी ने खुम्स नहीं दिया वो आके खुम्स पे उंगली उठा रहा है। ये दीन है, मजाक नहीं है। आखिर क्यों इसको इतना नीचे ले आया गया? کیوں اتنا آسان بنا دیا گیا کہ ہر ایک کو سوال کا اختیار ہو گیا؟ آج آپ میڈیکل کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کر سکتے ہیں؟ کہ نہیں یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے. سائنس کے بارے میں کوئی قانون بنا سکتے ہیں؟ نہیں یہ تو ڈاکٹرز کا کام ہے. میتھس کے بارے میں، فزکس کے بارے میں، کیمسٹری کے بارے میں؟ نہیں یہ ڈاکٹرز کا کام ہے. دین کے بارے میں، ہاں دین تو سب کے لیے آیا ہے، سب کے عمل کرنے کے لیے آیا ہے، سب کے چلانے کے لیے نہیں آیا ہے. کیسے کسی کو اختیار دیا جا رہا ہے؟ کس نے طاقت دی ہے کسی کو کہ وہ آئے آ کے سوال کرے، آبجیکشن کرے یا جواب دینے کی کوشش کرے؟ ہرگز نہیں. اور یہ ذمہ داری آپ سب کی ہے، سب کی ذمہ داری ہے، کوئی ایک فرد نہیں ہے اس میں. عالم کا کام نہیں ہے. مولانا صاحب آپ کے علاقے میں یہ فرد کیسے آ کے بکواس کر کے چلا گیا؟ بھائی مولانا کے فرشتوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ آ کے مجلس پڑھ کے چلا گیا؟ کیا مجھ سے پوچھ کے یہاں ساری مجلسیں ہو رہی ہیں؟ کیوں موقع دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو اہل نہیں ہیں اور آ کر اس ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اور پھر سوال کا جواب کیا دیا جاتا ہے کہ کل فلاں صاحب بھی تو مجلس پڑھتے تھے، پروفیسر صاحب موجود ہیں، آپ نے بھی ان کی مجلسیں سنی ہیں، میں نے بھی سنی ہیں، سر پہ امامہ نہیں ہے لیکن مجلس پڑھتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں. پوچھ لیجئے درس ختم ہونے کے بعد کہ جس حدیث کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ آپ نے جواب دیا؟ نہیں دیا ہوگا. ان کو ڈر نہیں تھا. پچھلے دور میں جو علم رکھنے والے افراد مجالس پڑھتے تھے انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ میری باتیں لوگوں میں پھیلائی جائیں گی، بے عزتی کر دی جائے گی. آج کے دو دو ٹکے کے جن کو خطابت کی خے کا علم نہیں ہے، الفاظ کی ڈگ ڈگی بجاتے ممبر پہ آ کے شروع ہو جاتے ہیں، آپ انہیں علامہ ادھر کے خطابات سے نواز دیتے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری. اصول ایک ہے، عزائے حسین برپا کرنا. زاویہ بدل دیجئے، خدارا زاویہ بدل دیجئے. ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جب امام وقت ظہور کر جائیں تو آ کے انہی ہونے والی مجلسوں پہ سوال کریں کہ مجلس حسین نہیں ہو رہی ہے، یہ تمہارے باپ کی مجلس ہو رہی ہے، یہ تمہارے مزاج کے مطابق مجلس ہو رہی ہے. حضور وہ والے مصائب پڑھ دیجئے گا. وہ مصائب کون سے ہیں بھائی؟ فلاں صاحب وہ روایت پڑھ کے چلے گئے، مجھ سے پوچھ کے بلایا تھا. جواب دینے کے لیے تمام علماء کرام جو محلے کے ہیں، جو علاقے کے ہیں، پڑھوانے کے لیے وہ فرد جنہیں آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، جنہیں آج تک کبھی سنا ہی نہیں تھا. لمحہ فکریہ دے رہا ہوں آپ، لمحہ فکریہ دے رہا ہوں. جو جو جہاں جہاں جب بھی اس درس کو سنیں ایک مرتبہ سوچیں کہ آج جو چہرے آپ کو اپنے اطراف میں خطابانہ انداز میں نظر آ رہے ہیں کل تک دکھتے تھے، کوئی ان کی بھی تو جا کے تحقیق کرے یہ کہاں سے علم حاصل کر کے آ رہے ہیں. شکلیں مختلف ہیں، فساد پھیلانے کا طریقہ ایک ہے، نام مختلف ہیں، فساد پھیلانے کا انداز ایک ہے. بدل دیجئے اپنے زاویے کو، یقین کیجئے. اکثر میں کہا کرتا ہوں الحمدللہ آج بھی اس لباس ائمہ کی عزت ہے اس مملکت میں، لیکن اگر یہی حال رہا تو کل نہیں ہوگی. ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ بات، کل نہیں ہوگی. آپ کے سامنے وہ تمام افراد جنہوں نے یہیں پر بغیر کہیں پر علم حاصل کیے اس لباس روحانیت کو پہننا شروع کیا ہے، ان کا بائیکاٹ کر دیجئے. آپ کے کیا ان سے آخر منافعات وابستہ ہیں؟ میرے کیا منافع وابستہ ہیں؟ گزشتہ دنوں میں ایک جگہ گیا جہاں ایک ایسے شخص موجود تھے، میں نے نکاح نہیں پڑھایا. میں نے کہا یہ نکاح پڑھائیں گے تو امامہ اتار کے پڑھائیں گے، خود پہلے ان سے کہا. بھائی جب آپ لیاقت نہیں رکھتے اس لباس کی، کیوں پہن کے گھوم رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا میں آسمان سے اترا ہوں، خدا را یہ نہ سمجھیے گا، صرف تمیز رکھ لیجئے، تھوڑی سی ڈفرینس تھوڑا سا رکھ لیجئے. وہ ڈفرینس یہ ہے، وہ افراد جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اگر سر پہ امامہ بھی ہو تو یقین کیجئے کوئی فائدہ نہیں، اور جو آپ کو ہدایت دے رہا ہے سر پہ امامہ نہ بھی ہو تو وہ واجب الاحترام. ڈگریوں کو بھول جائیے, ڈاکٹر, پی ایچ ڈی, علامہ, حجت الاسلام, آیت اللہ, مجتہد اعظم, خطیب اعظم, چھوڑ دیجئے ان لقبوں کو. یہ القاب تو اس کراچی میں کلو کے بھاؤ ملتے ہیں حضور. اور خود صاحب مجلس سے پوچھ لیجئے تو بھائی یہ کہاں سے آئے گا, مجھے تو نہیں پتا, یہ جنہوں نے چھپوایا ہے انہوں نے لکھ دیا تھا. آپ ممبر سے اس چیز کی تردید نہیں کر سکتے تھے کہ یہ میرا لقب نہیں ہے جو لکھا گیا ہے, میں آیت اللہ نہیں ہوں, میں مجتہد نہیں ہوں, میں مرجع نہیں ہوں. آخر کیوں, کیسی مصلحت ہے؟ یہ ہے مصلحت, یہ ہے مشکل. خدا را اس نوجوان نسل کو اس ناسور سے بچا لیجیے. یہ جو چھوٹے چھوٹے زخم تھے نا, اب ناسوروں میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور بہت بری طرح پھٹیں گے. جو فالتو حدیثیں بچوں کے دماغ میں گھسیڑ دی گئی ہیں ان کو نکال دیجئے. امام آئیں گے تو سب سے زیادہ تو مولوی مریں گے. حضور عالم کا لفظ ہے جو علم رکھتا ہے, اگر آپ کو علم ہے تو آپ بھی مریں گے. العلم بلا عمل کا شجر بلا ثمر لا ينفع العلم بلا عمل, کوئی فائدہ نہیں اگر علم بغیر عمل کے ہے, چاہے میرا ہو یا آپ کا ہو, چاہے امامے والے کا ہو یا بغیر امامے والے کا ہو, چاہے نوجوان کا ہو, جوان کا ہو یا بوڑھے کا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. اصول وہی ہے کہ اپنے عقیدے کو بچانا ہے, اپنی نسل کی حفاظت کرنی ہے, اور خدا را اس کو بچانے کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے آپ کو ہی کچھ کرنا ہوگا. صرف مولانا کچھ نہیں کر سکتے, یہ یاد رکھیے. یہ دو تین نکات جو آج بیان کیے, جب آپ کے دین پہ سوال ہو سب سے پہلے سوال کرنے والے کا ذائچہ بنا لیجئے. کہ جو آج نماز و مجلس کی بات کر رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں نہ اس کا نماز سے تعلق ہے نہ مجلس سے تعلق ہے. کہ جو آج شہادت ثالثہ کی بات کر رہا ہے, کبھی اس نے دل سے ایک شہادت بھی دی ہے جو تیسری شہادت تک پہنچ گیا؟ جو آج اذان و اقامت کی بات کر رہا ہے, اسے اذان آتی ہے؟ سوال کرنا شروع کریے, جواب بہت دے لیے. خدا را دوست و دشمن کو پہچان لے. ماہ رجب ہے, ماہ رجب کے حوالے سے چند جملے. روزانہ پڑھی جانے والی دعا عظیم ترین دعاؤں میں سے ایک ہے, عظیم ترین دعا. ہو سکے تو ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ لیجئے, شاید ترجمہ پڑھنے سے آپ کے خلوص میں اضافہ ہو جائے. اور جن کو پتہ ہی نہیں ترجمہ کیا ہے, ان کا زاویہ ہی بدل جائے گا, اصول وہی رہے گا کہ یہ دعا پڑھنی ہے. ترجمہ پڑھ لیجئے. کاظم بھائی, اس ترجمے کے دو پینا فلیکس شاہد بھائی کی اجازت سے ان کھڑکیوں پہ ٹانگ دیجئے اردو زبان میں. اگر پتہ تو چلے کہ پڑھ کیا رہے ہیں, حرم شیبتی من النار. پیمبر کہہ کے چلے گا, جس نے اپنی ٹھوڑی کو, اپنی ڈاری کو پکڑ کر انگشت شہادت کے اشارے سے اس دعا کو ماہ رجب میں متواتر تکرار کیا, اس کے چہرے کو آتش جہنم سے میں بچاؤں گا. صلی اللہ محمد و آل محمد. آج ایک مولانا دعویٰ کر جائیں یقین آ جاتا ہے, پیمبر کے اس دعوے پہ یقین نہیں ہرا حضور. ڈاکٹر کے دعوے پہ یقین آ جاتا ہے, امام کے اس دعوے پہ یقین نہیں ہرا. ترجمہ پڑھ کے دیکھیے, فی الحال وقت نہیں, کوشش کریے اس کی تفسیر اور ترجمے کے اوپر ایک لیکچر ارینج کریے. یا من یوتل کثیر بالقلیل, بہت کم کے بدلے بہت زیادہ دیتا ہے. جو مانگو وہ تو سب دے دیتے ہیں, جو نہیں مانگو وہ دے دیتا ہے. ومن لم یعرف, جس کا تمہیں علم بھی نہیں وہ دے دیتا ہے. یہ دعاؤں کی برکت ہے. کہ آج ہم سلامتی ایمان و عقیدہ و صحت کے ساتھ موجود ہیں ماہ رجب میں. دوسری ایک وصیت جو ہمارے اساتذہ کیا کرتے تھے, آیت اللہ بہجت قدس اللہ نفسہ الزکیہ, نصیحت کیا کرتے تھے ایام البیض کے روزوں کی, 13, 14 اور 15 رجب کا روزہ. ایام البیض 13 رجب 14 رجب اور 15 رجب. اور اگر حوصلہ ہو, کوئی بہت بڑی امید ہو, کوئی بہت بڑی حاجت ہو, تو اس کے لیے ان تینوں دن روزہ رکھنے کے بعد 15ویں رجب کے دن ظہر کے بعد عمل ام داؤد مفات الجنان میں موجود ہے, دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے. اگر قرآن زیادہ پڑھنے کی صلاحیت ہے, توفیق ہے, تو یقیناً اس سے سودگر عمل اس ماہ رجب میں کوئی نہیں, کوئی عمل اس سے کارگر نہیں. عمل ام داؤد 15 رجب ظہر کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے, مغرب تک صرف قرآن کی آیتیں ہیں, دعائیں ہیں, سورتیں ہیں جو پڑھنی ہیں, لیکن کم سے کم 2.5 سے 3 گھنٹے کا عمل ہے. ذرا کمر باندھ کے بیٹھیے گا, اچھی طرح سحری کر کے کریے گا یہ عمل. یہ تقوی والی چیزیں چھوڑ دیجئے, بغیر سحری کے روزے رکھنا چھوڑ دیجئے, صحیح ہے, یہ آپ لوگوں کے بس کی چیز نہیں ہے. اس کے لیے مکمل ایک استاد چاہیے ریاضتوں کے لیے, اس کے تحت کہیں مل جائے انشاءاللہ, خدا توفیق دے تو اس کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے چلیے. کیونکہ آغا بہجت کا نام لیا تو یہ یاد آ گیا, خدا آغا بہجت خود شخصاً کہا کرتے تھے ہرگز بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھنا. آج لوگ ان سے منسوب کر کر کے بیان کر رہے ہیں کہ 30-30 دن بغیر سحری کے روزے رکھو تو خدا تک پہنچ جاؤ گے. اگر بھوکے ہی خدا تک پہنچ رہے ہوتے تو صومالیہ والے آپ سے پہلے پہنچتے, سارے پیغمبر وہیں ہوتے. بھوک و پیاس اس کا علاج نہیں ہے, ضرورت سے زیادہ بھوک ختم کر دو, حوث ختم کر دو. جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بھوک ختم کر دو. بھوک کا مطلب یہ ہے جتنا پانی بدن کے لیے ضرورت ہے وہ بھوک نہیں ہے, وہ ضرورت ہے, وہ اس کے بعد جو ایکسٹرا ہے وہ بھوک ہے. پیٹ بھرنے کے بعد جو ایکسٹرا ہو جائے وہ بھوک, وہ تو ضرورت ہے. ایک روٹی جو ہے وہ تو ضرورت ہے بدن. عمل ام داؤد خصوصی وصیت, 27 رجب کا روزہ آنے والے دنوں میں, اور 5واں روزہ پہلی رجب کا تھا جو گزر گیا. کوئی بھی, پھر کہہ رہا ہوں, کوئی بڑا عمل ہو, کوئی بڑی حاجت ہو, چھوٹے موٹے دل کے مسائل میں بائی پاس نہیں کیا جاتا, وہ دوائیں کھا کے کام چلا لیا جاتا. یہ جملہ یاد رکھیے گا, ہر عمل ہر مشکل کے لیے نہیں ہوتا. ایک مذاق ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ چھوٹی سی کوئی بات ہوئی اور وہ بڑا سا عمل کرنا شروع کر دیا, تو پھر جب بڑی بات ہوگی تو کون سا عمل کیا جائے گا حضور, پھر کیا ہوگا. بہرحال درد دل بہت ہے, سخنائے گفتنی بہت ہیں, وقت کم ہے, طاقت کم ہے, حوصلہ کم ہے. بارہلا آج کے اس مبارک دن تجھے واسطہ ہے, آج کے دن کے اس مولود کا, آج کے دن کے اس ہادی کا, کہ حقیقی ہادیان دین مبین اسلام کی حفاظت فرما. خداوندہ ہمیں ہمیشہ حقیقی ہدایت کرنے والوں میں سے محسوب فرما. خداوندہ راہ ہدایت پہ ہمارے قدموں کو ثبات قدمی عطا فرما. بارِ الٰہ اگر ہم کسی کو ہدایت نہ کر سکیں تو کم سے کم گمراہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ تو نے جو کہا وہ تو نہ کر سکے, تو نے جو منع کیا کم سے کم اس سے رک جانے کی توفیق عطا فرما. بارِ الٰہ آج کے اس مولود کے صدقے ہم سب کو زیارت شہنشاہ سامرہ نصیب فرما. بارِ الٰہ اس ماہ رجب کا واسطہ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ اس نقاوت نقویہ کا واسطہ ہماری صفوں میں موجود دشمنان کو بے نقاب فرما. ہمیں دوست و دشمن کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، اور جو گمراہ کر رہے ہیں، جو سوئے زن رکھتے ہیں، جو دشمنان ہیں، خداوندہ اگر قابل ہدایت نہیں تو نیست و نابود فرما۔ خداوندہ ظہور امام کے لیے اس مختصر زندگی میں کوئی ایک کار نمایاں کر جانے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہمارا نام حقیقی منتظرین امام عصر میں شامل فرما، امام وقت کو ہم سے راضی فرما، بارِ الٰہ ہمارے بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، ہمیں ان سے کسب فیض کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، بارِ الٰہ ہمیں حقیقی معنوں میں دین مبین اسلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔
کیونکہ میں نے بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ مائیں یہ غلطیاں کرتی ہیں کہ ایک دیندار خاندان کی باحجاب پردہ کرنے والی لڑکی کو ڈھونڈتی ہیں جو آ کر ان کے بیٹے کو صحیح کرے، اور اس کے برعکس آپ کا بچہ اور بدتر ہو جاتا ہے۔